الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان چل رہا ہے ربیع الاول کے موسم کی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت اور اس کے بعد پھر آپ کا 40 سال کی عمر تک اپنی قوم کے درمیان اس طرح سے رہنا کہ ہر فرد و بشر آپ کو صادق و امین کے نام سے پکارتا تھا. صادق کا مطلب ہے سچے، امین کا مطلب ہے امانت دار، دیانت دار، کہ آپ کی سچائی اور آپ کی دیانت پورے آپ کے قبیلے کے اندر اور آپ کی قوم کے اندر معروف اور مشہور تھی. جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کو پہنچی ہے تو حسب معمول آپ ایک دن غار حرا میں تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک فرشتہ غار حرا کے اندر آیا اور آپ کو سلام کیا اور پھر یہ کہا کہ اقرا، یعنی پڑھیے. تو آپ نے فرمایا کہ ماں انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا. اس پر فرشتے نے پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شدت کے ساتھ دبایا اور بھیچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مشقت کی کوئی انتہا نہ رہی، اور اس کے بعد چھوڑ دیا اور کہا کہ اقرا. میں نے پھر وہی جواب دیا کہ ماں انا بقاری، میں تو پڑھ نہیں سکتا. فرشتے نے پھر تیسرا کے دبایا، دبوچا اور میرے سینے سے سینہ لگا کر اس شدت کے ساتھ دبایا، لگتا تھا جیسے جان نکل جائے گی، اور پھر چھوڑ دیا اور کہا کہ اقرا، پڑھیے. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. یعنی آپ اپنے پروردگار کے نام کی مدد سے پڑھیے جو خالق تمام کائنات کا، خصوصا انسان کا، جس کو خون کے لوتھڑے سے اللہ نے پیدا کیا ہے. آپ پڑھیے، آپ کا رب بہت ہی کریم ہے جس نے قلم سے علم سکھایا ہے اور انسان کو وہ چیزیں بتائیں جن کو وہ نہیں جانتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ خلاف معمول جب واقعہ پیش آیا تو آپ اپنے گھر تشریف لائے اور بدن مبارک پر لرزہ اور کپکپی طاری تھی. آتے ہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے کچھ اڑا دو، کمبل اڑا دو، کوئی لحاف اڑا دو، سردی چڑھ رہی ہے. کچھ دیر کے بعد جب آپ کی گھبراہٹ اور پریشانی دور ہوئی تو تمام واقعہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کیا اور یہ کہا کہ مجھے تو اندیشہ ہوا تھا کہ آج میری جان نکل جائے گی، چونکہ وحی اور فرشتے کے انوار و تجلیات کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پر دفعۃ النزول اور ورود ہوا تھا. اس لیے وحی کی عظمت اور جلال سے آپ کو یہ خیال ہوا کہ اگر وحی کے ساتھ یہی شدت رہی تو کوئی تعجب کی بات نہیں کہ میری بشریت وحی کے اس ثقل اور بوجھ کو برداشت نہ کر سکے یا بار نبوت سے مغلوب ہو کر فنا ہی کر ڈالے. چنانچہ اس آیت میں اسی ثقل کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عام پر ایک ثقیل اور گراں کلام نازل کریں گے. سوار ہونے کی حالت میں اگر کبھی وحی کا نزول شروع ہو جاتا تو آپ کی اونٹنی اس وحی کی وجہ سے مجبوراً بیٹھ جاتی تھی. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ کی ران میری ران پر تھی کہ وحی نازل ہونا شروع ہوئی. اس وقت آپ کی ران اس قدر شدید اور ثقیل اور بھاری معلوم ہوئی کہ اپنی ران کے چکنا چور ہونے کا مجھے اندیشہ ہونے لگا. ایک معمولی شے اگر خلاف طبع پیش آ جاتی ہے تو انسان پریشان ہوتا ہے، چہ جائے کہ ایسا عظیم الشان واقعہ پیش آئے کہ جو وہم و گمان سے بھی بالاتر ہو. اس واقعے سے گھبرا جانا کوئی مستبعد نہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزہ عصا عطا ہوا اور حکم ہوا کہ اے موسیٰ، اپنا عصا زمین پر ڈالیں، جب دیکھا کہ وہ تو سانپ بن کر چلنے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کر اس قدر بھاگے کہ منہ موڑ کر پیچھے بھی نہ دیکھا. اس وقت آواز آئی کہ یا موسیٰ اقبل ولا تخف انک من الآمنین, اے موسیٰ واپس آؤ, ڈرو مت, تم بالکل مامون رہو گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ ڈرنا اور بھاگنا بشری تقاضے کے مطابق تھا, طبیعت بشریہ کا اقتضا یہی تھا کہ ایک انسان سانپ سے ڈرتا ہے. اللہ پاک نے پہلے پوچھا تھا کہ یا موسیٰ وما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے دائیں ہاتھ میں؟ قال ہی یا عصایا, میری لاٹھی ہے, میرا عصا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ اس عصا کے ساتھ جب جواب دینے لگے تو فرمایا کہ یہ عصایا اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى. سوال چھوٹا سا تھا, جواب بھی چھوٹا سا کافی تھا. وما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ خالی اتنا کافی تھا, عصایا, میری لاٹھی ہے, میرا عصا ہے. لیکن حضرات علماء مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب حبیب اور محبوب کے درمیان جب کلام چل رہا ہوتا ہے تو اس وقت بات یہ ہے کہ کلام جتنا طول پکڑ جائے, جتنا طویل ہو جائے, تو اس کے اندر اتنا ہی زیادہ لطف آیا کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے سوال تو ہوا تھا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ, لیکن جواب کے اندر اتنا لمبا چوڑا جواب دے کر کلام کو طول دے دیا کہ ہی عصایا اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى. حبیب اور محبوب کے درمیان گفتگو لمبی کی ہے. یا اللہ میرا عصا ہے, اس سے کبھی ٹیک بھی لگا لیتا ہوں, سہارا لے لیتا ہوں, کبھی کبھار جب بکریاں چراتا ہوں بکریوں کو حکا بھی لیتا ہوں, کبھی ضرورت پڑتی تو پتے درخت سے توڑ لیتا ہوں, مختلف کاموں میں میں اس کو اپنے استعمال کرتا ہوں. تو چھوٹے سے سوال کا لمبا جواب دیا تاکہ کلام لمبا ہو جائے, بات چیت میں لطف اور حلاوت اور لذت اور مٹھاس مزید سے مزید تر ہو جائے. خلق الانسان ضعیفا, انسان چونکہ کمزور پیدا کیا گیا ہے تو اس قدر جلیل القدر ہونے کے باوجود جب اپنا ہی عصا حکم ہوا کہ اس کو زمین پر ڈال دیجیے, فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى, تو وہ تو لہراتا ہوا اژدہے کی صورت اختیار کر گیا. اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ وہاں سے بھاگے, ایسا نہ ہو کہ ڈس لے. اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ ڈرے مت, یہ آپ ہی کا عصا ہے, دیکھنے میں یہ اژدہا اور سانپ بن گیا. اب اس کو اٹھانے کا جب حکم دیا گیا تو دل میں خوف تھا, جب اس کو ہاتھ لگایا, ہاتھ لگتے ہی فوراً آنن فانن دوبارہ عصا اور لاٹھی بن گیا. اللہ تبارک و تعالی نے پہلے رہل سہل کرا دی تاکہ وہ ڈر اور خوف تنہائی کے اندر وہ جو مرحلہ تھا وہ نمٹ گیا. اب اندازہ ہو گیا کہ اپنا عصا ہے, جب اللہ کے حکم سے ڈالوں گا تو یہ سانپ بنے گا, جب ہاتھ لگے گا تو فوراً لاٹھی بن جائے گا مقابلے کے وقت کے اوپر. اللہ پاک نے جب وہ سارے جادوگر آئے اس وقت پھر یہی حکم ہوا کہ اب عصا ڈالنے کا وقت آ گیا. عصا ڈالا اور اس عصا نے تمام جادو کی رسیاں جو سانپ دکھائی دے رہی تھی ان کو نگل لیا. تو غرض یہ ہے کہ پیغمبر انسان ہونے کے ناطے اور بشر ہونے کے ناطے ان کے ساتھ بھی جب کوئی خلاف معمول واقعہ پیش آتا ہے تو ان کے اوپر ہیبت طاری ہو جانا, کیفیت کا بدل جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا تھا تو آپ سہمے ہوئے تھے, رنگ فقط تھا اور چہرہ آپ کا زرد ہو رہا تھا. تو یہ تمام در معاملات بشری تقاضے کے مطابق ہیں. تو غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے تمام واقعہ بیان کر کے فرمایا کہ مجھ کو اپنی جان کا خطرہ ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ فرمایا, آپ کو بشارت ہو کہ آپ ہرگز نہ ڈریں, خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہ کرے گا, آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ کی صلہ رحمی بالکل محقق ہے, ہمیشہ آپ سچ بولتے ہیں, لوگوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں یعنی دوسروں کے قرضے اپنے سر لے لیتے ہیں, ناداروں کی خبر گیری فرماتے ہیں, امین ہیں, لوگوں کی امانتیں اپنے پاس رکھتے ہیں اور دوسروں کی امانتیں وقت پر ادا کرتے ہیں, مہمانوں کی ضیافت کا حق ادا کرتے ہیں, حق بجانب امور میں آپ ہمیشہ امین اور مددگار ثابت ہوتے ہیں. یہ روایت بخاری اور مسلم کے اندر آئی ہے کہ تمام تر حوالے انہوں نے دیے اور آپ کی خوبیوں کو اجاگر کیا. ایک روایت میں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ ما اتیت فاحشہ قط, آپ تو کبھی کسی فاحشہ کے پاس بھی نہیں پھٹکے. خلاصہ یہ کہ جو شخص ایسے محاسن اور کمالات اور ایسے محامد اور پاکیز اور صفات اور ایسے اخلاص اور شمائل اور ایسے معانی اور فضائل کا مخزن اور معدن ہو اس کی رسوائی ناممکن ہے، وہ نہ دنیا میں رسوا ہو سکتا ہے نہ آخرت میں. اللہ تبارک و تعالی جس کو اپنی رحمت سے یہ محاسن اور کمالات عطا فرماتے ہیں، اس کو ہر بلا اور ہر آفت سے بھی محفوظ رکھتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو تسلی دی اور یہ کہا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں خدیجہ کی جان ہے، میں قوی امید رکھتی ہوں کہ آپ کے پاس آپ اس امت کے نبی ہوں گے، اور آپ کے پاس یہ فرشتہ آیا ہے جو پیغام برحق لے کر آیا ہے. آپ نے تمام واقعہ حضرت خدیجہ سے بیان کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مبارک ہو آپ کو، بشارت ہو کہ آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے خیر کا معاملہ فرمایا ہے، اور جو منصب اللہ کی جانب سے آپ کو عطا ہونا تھا آپ اس کو قبول فرمائیے، اور بلا شبہ آپ کی طرف حق آیا ہے. اور میں پھر آپ کو کہتی ہوں کہ آپ کو بشارت ہو، یقیناً آپ اللہ کے رسول برحق بن گئے ہیں. روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر ایمان لائیں، اور اس کے بعد حضرت خدیجہ پہلے تو تنہا اپنے چچے زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس گئیں، جو تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے اور سریانی زبان میں سے عربی زبان میں انجیل کا ترجمہ کرتے تھے، اور زمانہ جاہلیت میں بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی بن گئے تھے. اس زمانے کے اندر چونکہ مذہب آسمانی مذہب عیسائیت تھا جس کو نصرانیت کہا جاتا ہے، تو وہ اس وقت کے بہت بڑے عالم تھے اور اپنے وقت کے بہت بڑے اللہ والے انسان تھے. اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے اور نابینا بھی ہو چکے تھے. ان سے تمام واقعہ بیان کیا تو ورقہ نے اس تمام تر واقعے کو سن کر کہا کہ اگر تو سچ کہتی ہے تو یقین جان لے کہ ان کے پاس وہی فرشتہ آیا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ہمراہ ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں اور کہا کہ اے میرے چچا زاد بھائی، آپ خود ہی اپنے بھتیجے کا حال خود ان کی زبان سے دریافت کیجیے. ورقہ نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے میرے پیارے بھتیجے، ذرا بتاؤ آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واقعہ بیان فرمایا. ورقہ نے جب آپ کا کلام سنا تو سنتے ہی حق کا یقین آ گیا، اور جو کچھ آپ فرماتے ہیں فرمایا کہ بالکل وہ حق اور سچ ہے. اور ورقہ نے اس حق کا اعتراف کیا اور اس کو تسلیم کیا. اور اس وقت ورقہ ابن نوفل نے آپ کا تمام حال سن کر کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ پر اترتا تھا، یعنی جبریل امین. کاش میں تمہارے زمانے پیغمبری میں قوی اور توانا ہوتا، اور میں زندہ ہوتا جبکہ تمہاری قوم تم کو تمہارے وطن سے نکالے گی، یا کم از کم میں زندہ ہوتا کہ آپ نے آپ کو جو مصیبتیں جھیلنی ہیں اس وقت آپ کا ساتھ دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی تعجب سے فرمایا، کیا میری قوم مجھ کو میرے علاقے سے نکال دے گی؟ تو ورقہ نے کہا کہ جی ہاں، ایک تم ہی پر نہیں بلکہ جو شخص بھی پیغمبر ہو کر آیا ہے، اللہ کا کلام اور اس کا پیغام لے کر آیا ہے، لوگ اس کے دشمن ہوئے ہیں. اگر میں آپ کا وہ زمانہ پاؤں گا تو میں ضرور بھی ضرور نہایت زور و شور سے آپ کی مدد کروں گا. مگر کچھ زیادہ دن نہ گزرنے پائے تھے کہ ورقہ ابن نوفل انتقال کر گئے. یہ روایت بھی بخاری اور مسلم میں موجود ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ آپ کو بشارت ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی نبی آخر الزماں ہیں جن کی حضرت عیسیٰ ابن مریم نے بشارت دی ہے، اور آپ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی طرح نبی مرسل بن چکے ہیں، اور عن قریب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جہاد کا حکم بھی دیا جائے گا. یہ وہ تمام تر پیشن گوئیاں جو پچھلی کتابوں کے اندر موجود تھیں، ان کو چونکہ وہ پڑھ چکے تھے، جانتے تھے، اسی کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا اور دو ٹوک فیصلہ دیا کہ یقیناً آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسالت کی ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد سے پھر مرحلہ وار اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نزول ہوتا رہا، پیغامات ملتے رہے، اور آپ بتدریج اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچاتے رہے. 23 سال کا عرصہ لگا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پورا کامل مکمل پیغام، اللہ تعالیٰ کا کلام آسمان سے زمین پر اترا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں تک آپ نے موقع بموقع بتدریج ٹھہراؤں کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا ہے. بعض روایت میں آتا ہے کہ 23 سال کے عرصے میں 24,000 مرتبہ جبریل امین کا زمین اور آسمان پر آمد و رفت ہوئی ہے. رات دن صبح و شام ہر موقع پر ہر مرحلے پر آنن فانن جبریل امین آ جایا کرتے تھے اور رہنمائی فرمایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق پچھلے مضمون میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں انسانیت کے اخلاق کی تکمیل کر دوں. انسانیت میں جو بگاڑ آ چکا تھا, ظلم و زیادتی آ چکی تھی, اور ہر طرح کا کفر و شرک آ چکا تھا, جہالت اس قدر غالب آ چکی تھی. اسعاف اور نائلہ دو افراد تھے. نائلہ نامی خاتون اس قدر ظلم و جہالت طاری ہو چکی تھی کہ بیت اللہ کے اندر, اور اسعاف نامی شخص اور نائلہ نامی خاتون بیت اللہ کے اندر منہ کالا کر رہے تھے, اللہ کی طرف سے پتھر کے بنا دیے گئے. ان کو نکالا گیا اور پھر عبرت کا نشان بنا کر صفا اور مروہ کے اوپر ان کو رکھ دیا گیا کہ دیکھنے والوں کو عبرت ہو کہ برے کام کا بھیانک انجام. زمانہ دراز تک وہ وہاں پر رکھے رہے, لوگ ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے تھے کہ بدکاری کے لیے انہوں نے اللہ کے گھر کا انتخاب کیا, اللہ پاک نے ان کو پتھر کا بنا دیا. مدت دراز کے بعد مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ جاہلیت کا دور تھا, ایسی جاہلیت کہ جن کو عبرت کا نشان بنا کر رکھا تھا, آہستہ آہستہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ پرانے لوگ گزرتے گئے, نئی نسلیں آتی گئیں, ہوتے ہوتے ان کی پوجا پاٹھ شروع ہو گئی. ایک صفا پر ایک مروہ پر یہ دونوں پتھر کے انسان تھے باقاعدہ, جن کو عذاب کی وجہ سے اللہ تعالی نے پتھر کا بنایا تھا. ہوتے ہوتے ان کی عبادت شروع ہو گئی, ان کو بت بنا کر ان کی پوجا پاٹھ شروع ہو گئی, اور کتنے ہی بت تو بیت اللہ کے اندر اطراف کے اندر رکھے ہوئے تھے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے, اور پھر بعد میں مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے. اس وقت پھر آپ نے ان تمام تر بتوں کا صفایا کیا, قلقمہ کیا, توڑ کے چکنا چور کیا, اور یہ جو دو بت صفا اور مروہ پر اسعاف اور نائلہ کے رکھے ہوئے تھے ان کو بھی توڑ کے چکنا چور کیا, نیست و نابود کیا. تو ہر طرف کفر و شرک عام تھا, ظلم و جہالت عام تھی, لوٹ مار, قتل و غارت, بالکل درندہ صفت بن چکا تھا انسان. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بھیجا گیا ہے کہ میں انسانیت کی تکمیل کروں, کہ انسان کو حقیقتاً انسان بناؤں, مخلوق کو خالق سے جوڑوں. اور پھر اس کے لیے اس قدر محنت ہوئی ہے, اس قدر انتھک کوششیں ہوئی ہیں, بڑی بڑی قربانیاں ہوئی ہیں کہ اس کے اندر آپ کے صحابہ کی, صحابیات کی, خود آپ کی بڑی بڑی قربانیاں ہیں, جان کے, مال کے, ہر طرح کے اس کے اندر معاملات ایسے شدائد کے, سختیوں کے آئے ہیں کہ 23 سال کا عرصہ پوری قربانیوں پر مشتمل ہے. مکہ مکرمہ کا دور تو سخت ترین آزمائشوں کا دور تھا, ہر طرف سے تکالیف تھیں اور جکڑ بندیاں تھیں, سختیاں تھیں, مشکلات تھیں. ان تمام تر حالات سے آپ گزرتے گئے, اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے گئے. اور پھر وہ وقت آیا کہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا سلسلہ بنا, اور پھر یکے بعد دیگرے, ایک سال, دوسرے سال, تیسرے سال مدینہ منورہ کے لوگ جو حج کرنے آتے تھے ان سے آپ نے پیغام کلام اور ان کو اللہ کا پیغام دیا. ان کے اندر پہلے دو, پھر چند افراد اور, پھر اگلے سال اور, بڑھتے بڑھتے پھر مدینہ والوں سے پھر معاہدہ ہوا کہ اگر ہم منتقل ہو کر تمہاری طرف آ جائیں تو کیا تم ہماری جان مال کا تحفظ دے سکتے ہو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ابھی فی الوقت تو حالات سازگار نہیں ہیں, اوس اور خزرج کے وہاں دو قبیلے ہیں جن میں مستقل لڑائیاں اور جنگیں ہیں, ابھی ان میں مصالحت چل رہی ہے, جب وہ مصالحت ہو جائے, جنگ تھم جائے, اس کے بعد جب آپ آئیں گے تو حالات پر امن ہوں گے, اس کے بعد پھر آپ کی بات کا وہاں سننے کا موقع مناسب ہوگا. آپ انتظار کرتے رہے اور یہاں پر دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری اور ساری رہا. جب وہ وقت آ گیا کہ وہاں سے قافلہ آیا اور انہوں نے بتایا کہ اب حالات سازگار ہیں, تو حضرت عباس, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, انہوں نے پھر وہاں مشارکت کی, اور منا کے اندر وہ جگہ جہاں پر یہ بیعت ہوتی تھی, بیعت عقبہ, آج بھی وہاں مسجد بنی ہوئی ہے. عام طور پہ حجاج جب منا کے لیے آتے ہیں, عرفات کا قیام کر کے, رات مزدلفہ میں گزار کے, جب منا سے گزر کر شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے, بالکل شیطان کے وہ جو میدان آ جاتا ہے جہاں سامنے ہی شیاطین تین بڑے بڑے وہ بنے ہوئے جمرات, تو جمرہ اولا کے پاس ہی دائیں طرف, جب اگر انسان, اللہ پاک ہم سب کو حج نصیب فرمائے, تو دائیں طرف انسان نظر اٹھا کر دیکھے تو وہاں پیلے رنگ کی ایک مختصر سی ایک عمارت دکھائی دیتی ہے. یہ ایک مسجد ہے بغیر چھت کی, آج بھی جوں کی توں اسی شکل پر موجود ہے. اس زمانے میں بھی یہ وہ جگہ تھی جہاں پر حج کے موسم میں ان مدینہ منورہ کے آنے والے باشندوں سے بیعت عقبہ ہوئی تھی, معاہدہ ہوا تھا. اس جگہ پر آج بھی وہ مسجد, چونکہ اس زمانے میں بھی وہ مسجد چار دیواری پر مشتمل تھی, چھت نہیں تھی, تو یادگار کے طور پر اب بھی وہ بغیر چھت کے چار دیواری والی مختصر سی ایک مسجد وہاں نظر آتی ہے. تو وہاں آپ نے معاہدہ ہوا. حضرت عباس نے اس وقت تک مشرب اسلام نہیں ہوئے تھے, کہا کہ یہ میرے بھتیجا ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے, دیکھ لو اگر تم اس کو نبھا سکتے ہو, پھر تو میرے بھتیجے کو اور ان کے گھر والوں کو تم وہاں لے کر جاؤ, تحفظ فراہم کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے. اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر ان کو اپنی قوم میں رہنے دو. تمام تر مذاکرات معاہدے ہوئے, اس میں قبیلے کے ایک بڑے سردار کھڑے ہوئے, کہا کہ دیکھ لو ابھی بھی فیصلہ ہے کہ اگر ان کو ہم اپنیاں بلاتے ہیں تو عرب عجم اور پوری قوم سے ٹکر لینے کے مترادف ہے, دیکھ لو کہ ہم نمٹ پائیں گے, پورے اس قوم سے عربوں سے ہماری دشمنی مول لینے کے مترادف ہوگا. ان لوگوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم تیار ہیں, چونکہ ایمان قبول کر چکے تھے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم جو آپ کے لیے جان مال کی بازیاں دیں گے تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی اور جنت ملے گی. مذاکرات ہوئے, سارے معاملات طے ہوئے, اس کے بعد پھر آپ منتظر تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملنے کا, اشارہ ملنے کا. اور پھر اپنے مرحلہ وار اپنے صحابہ کو آپ نے اجازت دینی شروع کی, صحابہ آہستہ آہستہ مکہ سے مدینہ کی طرف منتقل ہونے شروع ہوئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ مل گیا. یہ وہ رات تھی ہجرت کی رات کہ جس میں کفار و قریش کی طرف سے تمام قبیلوں کے نوجوانوں کو جمع کیا گیا کہ سب کے سب یکجا یکبارگی حملہ کر کے آج رات کام تمام کر دیں گے. علیہ باللہ قتل کی واردات کرنے کے لیے تمام تر تیز ترین تلواریں تمام قبیلوں سے, نوجوانوں کے جھمگٹیں, ہر قبیلے کے نوجوانوں کو جمع کیا گیا. اور منصوبہ یہ بنایا تھا کہ سب کے سب یکبارگی حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیں گے. اب یہ ان کے گھرانے والے, قبیلے والے, کنبے والے کس کس سے بدلہ لیتے پھریں گے؟ ہم پورے کے پورے سامان تمام کے تمام جتھا بنا کر ان کو شہید کریں گے. اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم ملا کہ آج رات آپ یہاں سے نکل چلیں. پھر آپ نے وہاں سے ہجرت کے لیے رخت سفر باندھا اور پہلے سے تیاریاں مکمل تھیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ساری تیاریاں مکمل تھیں, اونٹ وغیرہ اونٹنے وغیرہ تیار رکھی ہوئی تھی. یہاں سے آپ چلے ہیں اور سب سے پہلے چل کر آپ نے غار ثور کے اندر قیام فرما لیا تھا. اور جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملتا رہا, قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا کہ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. فرمایا کہ تم لوگوں نے ان کی مدد نہ کی, اللہ ان کے مددگار ہیں. اس قدر تنگ کر دیا دائرہ, شکنجہ جکڑ دیا, اور ہوتے ہوتے آج سارے کے سارے نوجوان قبائل کے وہ قاتل بن کے, جان کے پیاسے بن کے, ننگی تلواریں لے کر آپ کے در دولت کے باہر کھڑے ہیں کہ آج رات آپ کو جب آپ تشریف لائیں گے تو قتل کرنا ہے. اور اس خطرناک ترین کٹھن مرحلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ علی میں تو چلا, اللہ تعالی کی طرف سے اجازت مل چکی ہے, حکم ملا ہے ہجرت کا, تو میرے بستر پر آرام کرو. اور صبح ہونے پر فلا ابن فلا فلا ابن فلا فلا ابن فلا ان کی امانتیں میرے پاس ہیں, ان کی امانتیں حوالے کر دینا. ظاہر ہے گھر آپ کا ہے, بستر آپ کا ہے, اور اس کے اوپر قیام. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کچھ نہیں پتا کہ رات کے کس لمحے وہ سارے کے سارے یلغار کریں گے اور قتل کا جو منصوبہ بنائے باہر کھڑے ہیں, کس وقت حملہ ہو جائے. لیکن جان اپنی قربان کرنے کے لیے ہتھیلی پہ رکھ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بستر پر آرام فرما ہو گئے. اور آپ اپنے در دولت سے جب نکلے, سارے کے سارے وہ قاتل آپ کے در دولت کے باہر جھمگٹا لگائے کھڑے تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ سورہ یاسین کی آیت مبارکہ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاخشیناہم فہم لا یبصرون یہ پڑھ کر مٹھی بھر مٹھی اٹھا کر ان کی طرف پھینک دیجیے. آپ نے فرمایا کہ یہی آیت پڑھی اور مٹھی اٹھائی, فرمایا کہ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاخشیناہم فہم لا یبصرون, سب کی آنکھوں کو اللہ پاک نے اندھا کر دیا, چندیا دیا. وہ خاک اڑ کے ذرات ان کی آنکھوں تک پہنچے اور سارے کے سارے چندیا گئے, جس طرح تیز آندھی اور طوفان کے اندر آنکھوں کے اندر مٹی آ جائے, گرد و غبار آ جائے, انسان دیکھنے سے لاچار ہو جاتا ہے. سب کی موجودگی میں بیچ و بیچ سے آپ نکل کر صحیح سالم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں نکل چلے. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا, جب کافروں نے آپ کو اپنے شہر سے اپنے دیار سے نکلنے پر مجبور کر دیا اور جا کر آپ نے غار میں قیام فرمایا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, دو میں سے ایک جب غار کے اندر موجود تھے, کفار آگے تلاش کرتے ہوئے نشانات قدم دیکھتے ہوئے غار کے دہانے پر پہنچ گئے تھے. اس موقع پر مکڑی نے غار کے منہ پر جالا تانا ہوا تھا اور ایک کبوتری انڈے دیے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی. یہ دو سیکورٹی گارڈ اللہ تعالی کی طرف سے ان کے لیے سعادت لکھی ہوئی تھی کہ مکڑی اپنا جالا بنا کر تحفظ فراہم کر رہی کہ یہاں سے کوئی گزرتا تو جالا ٹوٹتا. کبوتری انڈے دیے بیٹھی ہے کہ اگر یہاں سے کوئی انسان گزرتا کبوتری پھڑ پھڑا کر اڑ جاتی. وہاں پہنچ گئے غار کے دہانے پر کھڑے ہو کر باتیں کر رہے تھے کہ یہاں تک تو نشانات آئے ہیں لیکن آگے غائب ہیں. اور باتیں چیتیں کر رہے ہیں حضرت صدیق اکبر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سن رہے ہیں, اور یہاں تک نوبت آئی, فرمایا کہ اگر وہ اپنے قدموں کے اوپر بھی نظر ڈالتے تو ہمیں دیکھ پاتے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وجہ خوف طاری ہوا, غم اور ملال کہ دشمن ہمارے سر پر آ پہنچا ہے, اب نہ جانے کہ وہ کیا سلوک ہمارے ساتھ کرے گا اور میں اکیلا تنے تنہا آپ کا دفاع کر پاؤں گا کہ نہیں. اس موقع کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ ثانی اثنین اذھما فی الغار, دو میں سے ایک جب غار کے اندر موجود تھا اور وہ ان میں گھبراہٹ اور ایک غم اور ایک فکر دامنگیر ہوئی کہ اب نہ جانے کیا ہوگا, میں کس طرح سے آپ کا دفاع کر پاؤں گا. اور یہاں بھی نوبت آئی تھی کہ چلتے چلتے نشانات قدم و قیافہ شناس وہ دیکھ رہے تھے کہ نشانات کے پیچھا کرتے کرتے وہاں تک پہنچے تھے. ایک موقع پر پہنچ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیا تھا, آپ اوپر آ جائیں اور میرے ساتھ چلیں, تو دو قدم پھر ایک قدم کے تبدیل ہو گئے. ثانیہ اثنین اذھما فی الغار اذ یقول لصاحبہ, جب وہ کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے لا تحزن ان اللہ معنا, فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر پہ ایک خوف طاری ہوا, فرمایا لا تحزن, غمگین مت ہو, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی جب حفاظت فرمائی تو دریا اور سمندر کو پھاڑ دیا, راستے بنا دیا, گزار دیا, اور اسی دریا اور اسی سمندر کے اندر اپنے دشمن کو غرق کر دیا, ڈبو دیا. اللہ تعالی نے جب حفاظت فرمائی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے اسی دھینکتے ہوئے آگ کے انگاروں کو گلے گلزار بنا دیا. اللہ تعالی نے جب حفاظت فرمائی حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ کے اندر حفاظت فرمائی, بے شمار واقعات ہیں اللہ تعالی نے حفاظت فرمائی تو اپنے پیغمبر کی غار کے اندر مکڑی کے جالے کے ذریعے سے حفاظت فرمائی. ان اوہر البیوت لبیت العنکبوت, گھروں میں سب سے کمزور ہلکا پھلکا جس کی کوئی جان نہیں کوئی طاقت نہیں, جو تنکے سے بھی ٹوٹ جائے, نازک سی پھول کی ایک پتی سے بھی ٹوٹ جائے, وہ گھر وہ مکڑی کا گھر ہے, اس گھر سے اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کی حفاظت فرمائی. اور دشمن وہاں پہنچ کر باتیں کرتے رہے, تبصرے کرتے رہے, لیکن اللہ پاک نے ان کو ایسا اندھا کیا کہ وہ غار کے اندر داخل نہ ہو سکے. تین دن تک یہاں آپ نے قیام فرمایا ہے. وہ جو نعت میں پچھلے مضمون میں بھی سنا چکا, شاعر نے وہ تمام اہم پہلوؤں کو اس نعت کے اندر سمیٹا ہے. تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں, بارہا خواب میں وہ منظر سہانا دیکھوں, یہ تو سارے ہی تیرے شہر کے دیوانے ہیں, میری چاہت ہے میں تیرا وہ زمانہ دیکھوں. حضور کے زمانے کے جو اہم ترین واقعات ہیں ان تمام واقعات کو اس نے ایک ایک شہر کے ٹکڑے کے اندر سمیٹ لیا. ریت پہنی ہوئی مکے کی گزرگاہوں پر نیچی نظروں سے ترا غار پہ جانا دیکھوں, چونکہ 40 سال پورے ہونے تک آپ کا معمول تھا کہ آپ تنہائی کے اندر گوشہ عافیت اور گوشہ خلوت تنہائی کے اندر آپ نے غار حرا کو اپنا معتکف بنا رکھا تھا. وہاں آپ جاتے تھے یکسوئی سے, بہت بلند و بالا اونچی غار ہے, کئی گھنٹے لگتے ہیں اوپر چڑھنے میں. جبل نور یہ پورا پہاڑ ہے, اس کی بلندی پر چوٹی پر دور سے دیکھیں تو لگتا ہے جیسے اونٹ کا کوہان ہے, اس بلندی کے اوپر یہ غار حرا ہے. تو آپ وہاں جاتے تھے اور یکسوئی سے اپنے ساتھ توشہ بھی لے جاتے تھے, وہاں یکسوئی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں منہمک رہتے تھے, ذکر و اذکار میں, اللہ تعالیٰ کی عبادت میں, یاد کے اندر منہمک رہا کرتے تھے. تو ریت پہنی ہوئی مکے کی گزرگاہوں پر نیچی نظروں سے تیرا غار پہ جانا دیکھوں, 40 سال جب پورے ہوئے جبریل امین آ گئے اور آپ کے سر پر نبوت کا تاج سجا گئے اور وحی کا سلسلے کا آغاز ہو گیا. پھر تو ہر جگہ ہر طرف چپا چپا مکہ مکرمہ کا یہ مہبت الوحی ہے, جہاں وحی نازل ہوتی تھی, کبھی ادھر تو کبھی ادھر, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی گھر میں کبھی حرم میں, چلتے پھرتے موقع بموقع یہ سارے بقائے نور ہیں مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ, چپے چپے جہاں پر وحی کے نزول ہوتے تھے. تو جب یہ 40 سال کا عرصہ ہو گیا تو تیرے کمبل سے تیرے جسم کی خوشبو سونگ ہوں, تجھ پہ اترا تھا جو حکمت کا خزانہ دیکھوں. جب آپ پر وحی کا نزول ہوا تو آپ جب اترے, سردی چڑھ رہی تھی, بخار کی کیفیت تھی, آپ فرما رہے تھے زمیلونی زمیلونی, مجھے کمبل اڑاؤ مجھے کمبل اڑاؤ. اس کیفیت کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے کمبل اڑنے والے اٹھو رات کو اللہ کے آگے قیام کرو. یا ایھا المدثر مدثر, یہ بھی موٹی چادر اوڑھنا, موٹا لحاف, کھیس کوئی موٹی جیسے گرم شال ہوتی ہے, تو دثر یدثر تدثیر, موٹا کپڑا اوڑھنے والا. تو اس میں بھی اللہ پاک نے فرمایا, یا ایھا المدثر, اے موٹا کپڑا اوڑھنے والے اٹھیے اللہ کی عبادت کیجیے. تو وہ ادا وہ انداز اللہ کو پسند آیا, جس طرح زمزم کا کنواں حضرت اسماعیل کے قدم لگنے سے ابلا. حضرت ہاجرہ جب آئیں اور اس پانی کو ابلنے کے ساتھ جب روکنے لگی تو فرمایا کہ زم 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 رک 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 جا رک جا، ایسے فرماتی جاتی تھی اور ساتھ میں پانی اور اس کے مٹی کو ملا کر منڈیر بناتی جاتی تھی. تو وہی نام اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا قیامت تک کے لیے اس کا نام زمزم رکھ دیا گیا، ماں او زمزم، زمزم کا پانی. تو اسی طرح یہاں پر بھی آپ فرما رہے تھے زم ملونی زم ملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے لحاف اڑا دو، کمبل اڑا دو، سردی چڑھ رہی تھی. تو یہ ادائیں اللہ میاں کو پسند آئی ہیں. سورہ مزمل سورہ مدثر کی ابتدا اللہ پاک نے اسی انداز کو اجاگر کرتے ہوئے آپ کو خطاب فرمایا ہے. تو جب آپ آئے تھے تو آپ نے کمبل اوڑا، اس کمبل میں آپ کی مہک ہوگی. تو شاعر کہتا ہے کہ تیرے کمبل سے تیرے جسم کی خوشبو سونگوں، تجھ پہ اترا تیرے حکمت کا خزانہ دیکھوں، یعنی قرآن کریم. اس دن میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے 3,500 کے لگ بھگ معجزات دیے. ان معجزات کو تو ہم نہ دیکھ سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات کو تو ہم نہ دیکھ سکے، آپ کے مبارک زمانے کو، آپ کے صحابہ کو ہم نہ دیکھ سکے، لیکن اللہ پاک نے ایک عظیم الشان معجزہ قرآن کریم کا ایسا صدا بہار ہمیں دیا ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اپنے سینوں میں اس معجزے کو محفوظ کیے ہوئے ہیں. الحمدللہ یہ ایسا صدا بہار، تر و تازہ، ہرا بھرا، عظیم الشان معجزہ قرآن کریم کہ فصاحت سے لبریز اللہ کا کلام جو حضور پر اترا، حضور نے اپنی امت کو دیا اور آج بھی امت کے سینوں میں محفوظ ہے، زبان پر جاری اور ساری ہوتا ہے. تو یہ صدا بہار معجزہ اللہ پاک نے ہمیں بخشا ہے. تو تیرے کمبل سے تیرے جسم کی خوشبو سونگوں، تجھ پہ اترا تھا جو حکمت کا خزانہ دیکھوں. جب آپ نے پیغام الہی عام کیا تو طرح طرح سے آزمائشیں، تکلیف، ظاہر ہے قبیلہ پورا چھایا ہوا تھا، سردار تھے، قبیلے کے بڑے بڑے لوگ تھے، اثر رسوخ رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے ساتھیوں کو ستانا شروع کیا، آزمائشوں میں ڈالنا شروع کیا. ہوتے ہوتے یہاں تک نوبت آئی کہ آپ کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا، شعب ابی طالب کے اندر آپ کو منحصر کر کے بند کر دیا، چاروں طرف سے لین دین، آمد و رفت، سب چیزوں پہ تعطل. آج بھی وہ گھاٹی موجود ہے. اللہ پاک ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے کہ جب انسان صفا مروہ سے باہر نکلتے تو حرم کا بالکل خالی دور تک صاف ستھرا صحن ہے. اس صحن کے سامنے ہی جب انسان دیکھتا ہے وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، حضرت آمنہ کا جو گھر ہے. اس سے سیدھے آپ انسان دیکھتا ہے تو پہاڑ ہے، پہاڑ کے اوپر بادشاہ کا محل بنا ہوا ہے، اس محل کے پیچھے ہی پوری گولائی کے اندر یہ پہاڑ اس طرح کٹا ہوا ہے. یہی وہ شعب ابی طالب ہے کہ جہاں پر آپ نے 3 سال کا عرصہ سخت قربانیوں میں اور آزمائشوں میں گزارا ہے. صحابہ پر وہ حالات آئے کہ کھانے پینے کا کچھ بھی نہ ہوتا تھا، پتے کھا کے، جس طرح بکریاں پتے کھا کے پیٹ بھر لیتی، گزارا کر لیتی، یہاں تک بھی نوبت آئی ہے، سخت حالات سے گزرے ہیں. تو شاعر کہتا ہے کہ ترے فاقوں میں کئی دن کی کڑی بھوک کے بعد فاطمہ کو جو کھلایا تھا وہ کھانا دیکھوں. حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی سب سے چھوٹی لاڈلی چہیتی صاحبزادی تھی. 4 صاحبزادیاں ہیں، حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن. ان میں حضرت فاطمہ بہت زیادہ لاڈلی پیاری تھی. تو کہا کہ وہ فاقوں کے دنوں میں ظاہر اہل و عیال کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ آپ کو محصور کر دیا گیا تھا، تو تیرے فاقوں میں کئی دن کی کڑی بھوک کے بعد فاطمہ کو جو کھلایا تھا وہ کھانا دیکھوں. پھر جب وہ ہجرت کا حکم ملا اور آزادی کے ساتھ آپ کے یہاں سے نکلنے کی اجازت ملی، اس میں بھی جان کے لالے پڑتے تھے. کوئی صحابی، کوئی صحابیہ ہجرت کرتے ہوئے پکڑے جاتے تھے، قتل کر دیتے تھے، تم ہمارے علاقے سے زندہ سلامت کیسے نکل رہے ہو؟ آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت فرما رہی تھی، کفار کو پتہ چل گیا، جا کے گھیر لیا اور باقاعدہ حملہ آور ہوئے، ایک دم سے وہ نیزے اور تلواریں جب اٹھائیں تو آپ حمل سے تھیں، بس وہ قتل کے اس خوف کی وجہ سے آپ کا حمل بھی ساقط ہوا، طبیعت آپ کی بگڑ گئی. اور پھر کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنا دشمن کہتے تھے، کہا کہ ہمارے دشمن کی بیٹی دن دہاڑے ہمارے سامنے سے نکل کر جائے، نہیں ہو سکتا. اگر ان کو لے کر جانا ہے تو رات کے اندھیرے میں چھپ کر لے کر جاؤ، ہماری نظروں کے سامنے سے ان کا جانا ہمیں گوارا نہیں. یہی حضرت زینب ہے جن کے شوہر بدر کے میدان میں بمجبوری کفار کے ساتھ آئے تھے، کیونکہ قبیلے کے ساتھ دینا تھا، اور جب وہاں آئے تھے قید ہوئے تھے تو پھر طے ہوا تھا کہ بدر کے جو قیدی ہیں اپنا اپنا فدیہ مکے سے ان کے گھر والے بھیجتے تھے اور اپنے قیدیوں کو چھوڑا رہے تھے. تو مکہ مکرمہ میں حضرت زینب جو آباد تھی حضور کی صاحبزادی، انہوں نے بھی اپنے شوہر کے لیے فدیہ بھیجا تھا. قیدی باری باری آتے تھے، ان کا فدیہ پیش ہوتا تھا کہ فلاں ابن فلاں کی طرف سے یہ فدیہ آیا، اس فدیہ قبول کر کے قیدی کو رہائی اور خلاصی ملتی تھی. حضرت زینب کے جو شوہر تھے ان کی بھی جب باری آئی، ان کی طرف سے آیا ہوا فدیہ وہ ایک ہار تھا، یہ وہ ہار تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار تھا, شادی کے موقع پر اپنی صاحبزادی حضرت زینب کو ہدیہ کیا تھا, تحفہ دیا تھا. جب وہ ہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ رونے لگے, فرمایا کہ یہ خدیجہ کا ہار ہے جو شادی کے موقع پر زینب کو دیا تھا, کہیں اچھا ہو کہ یہ ہار اگر زینب کو واپس لوٹا دیا جائے تو اس کی والدہ کی یادگار ہے اور ان کے شوہر کو ہم بغیر یعنی فدیہ کے ساتھ واپس رہا کر دیں. صحابہ سے مشورہ, وہ سب نے بخوشی تسلیم کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی رضا میں ہماری رضا ہے, ان کو رہا کیا گیا اور ان کے دل میں ایمان اسلام اتر چکا تھا لیکن واپس پلٹے. بعد میں پھر وہ خود آزادی کے ساتھ واپس آئے ہیں, کہا کہ اگر میں یہاں اسلام قبول کر لیتا شاید کہ میری قوم سمجھتی کہ میں نے ڈر کے مارے اسلام قبول کیا, حالانکہ میں اسلام میرے دل میں اتر چکا تھا. بعد میں پھر آزادی کے ساتھ آئے اور اسلام قبول کر کے اپنے ساتھ اپنی اہلیہ کو بھی لائے ہیں, لیکن طبیعت بگاڑ کا شکار ہو گئی تھی, اسی وجہ سے کیس چونکہ بگڑ گیا تھا اسی وجہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر انتقال بھی ہوا تھا. تو غرض یہ کہ تیرے فاقوں میں کئی دن کی کڑی بھوک کے بعد فاطمہ کو جو کھلایا تھا وہ کھانا دیکھوں. پھر جب ہجرت کا حکم ہو گیا, نقل مکانی شروع ہوئی, چھپ چھپ کر صحابہ صحابیات اپنے اپنے دو دو چار چار افراد نکلتے تھے خاموشی کے ساتھ, نقل مکانی کا عمل جاری تھا. اور جب آپ کی بھی باری آئی اور تین دن آپ نے غار ثور میں اللہ کے حکم سے قیام فرمایا, وہ ادھر ادھر چھان بین ہر طرف ہو گئی اور انہوں نے گھوڑے دوڑا دیے اور 100 اونٹ انعام رکھے تھے کہ زندہ یا مردہ, جس حالت میں بھی آپ کو زندہ کوئی لے آئے یا شہید کر کے لے آئے, دونوں حالتوں کا 100 اونٹ اس کے لیے انعام ہے. 100 اونٹ اس زمانے کے سمجھ لیں کہ 100 مرسیڈیز, کیونکہ وہ سواری کے طور پر استعمال ہوتے تھے. تو کفار نے, نوجوانوں نے سواریاں دوڑا دی ادھر ادھر تلاش کے اندر, اپنے اپنے قافلے دوڑا دیے کہیں نہ کہیں سے چھان بین کر کے لے آئے, ہاتھ نہ لگے. اللہ تعالیٰ کی حفاظت جب ساتھ تھی تو جب حکم ہوا تین دن کے بعد آپ چلے تھے, اور سفر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ ایک رہبر رہنما بھی ساتھ ساتھ تھے. یہ سفر آپ کا تقریباً ہفتے بھر کے اوپر مشتمل تھا. تو یہاں جب 3 دن غار کے اندر قیام تھا تو اس قیام کے اندر ایسا ہوا کہ ایک دن کسی سانپ کا کوئی سوراخ بل تھا, وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے کے ذریعے سے تمام سوراخ وراخ تو بند کر دیا کوئی کیڑا مکوڑا نکل نہ آئے, اور جو جگہ باقی رہ گئی تو اس میں اپنا انگوٹھا رکھ دیا, پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا کہ اس سوراخ سے بھی کوئی کیڑا مکوڑا نکل کر نہ آ جائے, ہاتھ کا یا پاؤں کا. اس میں آتا ہے کہ اس میں اندر سے کوئی سانپ تھا جو ڈس رہا تھا, کاٹ رہا تھا. فرماتے ہیں کہ میری گود میں آپ کا سر تھا کہ میں حرکت نہیں کر پا رہا تھا کہ حرکت کروں گا تو آپ کے آرام میں خلل نہ آ جائے. تو اس منظر کو شاعر نے بیان کیا کہ ہائے صدیق تجھے سانپ نے بار بار ڈسا, میں اسی سانپ کا گمنام ٹھکانہ دیکھوں. یہ غار ثور ہے, اس میں 3 دن کا قیام. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر میری ساری زندگی کی عبادات اور طاعات لے لو اور مجھے اپنی زندگی کے وہ 3 شب و روز دے دو جو حضور کے ساتھ تمہارے غار میں گزرے. ساری کائنات کے محبوب رب العالمین خلاصے کائنات ہیں اور یہ 3 دن ایسے خصوصی ہیں کہ جو صرف اور صرف حبیب اور محبوب ایک غار کے اندر منحصر و محبوس ہیں. اور اس غار کے اندر جو 3 دن 3 رات آپ کے ساتھ ساتھ گزرے, کہا کہ اس کا کوئی بدل نہیں بن سکتا. اس کے بعد پھر جب آپ تشریف لے کر پہنچے مدینہ منورہ, راستے میں سوراقہ ابن مالک تلاش کرتا کرتا وہ پیچھا کرتا کرتا وہ وہاں پہنچ گیا اور جا کے دیکھ لیا, بھانپ لیا کہ یہی ہے. جب وہ آپ کی طرف آگے بڑھا تو اس کے راستے کے اندر ہی تھا کہ اس کے گھوڑے کے پاؤں دھسنے لگے. پیچھے ہوا تو گھوڑا نکل گیا, آگے کی طرف بڑھا پھر دھسنے لگا, 2-3 دفعہ اس طرح ہوا. آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو, ہمارے ساتھ برا ارادہ کرو گے تو ایسا نہ ہو کہ تباہی بربادی ہو جائے. پھر وہاں بات چیت ہوئی, اس نے پھر بات چیت ہوئی, معاملات طے ہوئے, یہ بھی بات آئی, فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب ہماری حکومت, ہماری ریاست اور ہمارا یہ نظام پورے اسلام کا عام ہوگا. اور وہ وقت بھی یاد رکھنا سوراقہ, کہ قیصر و کسریٰ, روم اور فارس یہ سب فتح ہو جائیں گے, اسلام کا غلبہ ہوگا. اور میں تو دیکھ رہا ہوں کہ کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہیں. وہ حیران پریشان سرگردان انگوش بدندان کہ یہاں جان کے لالے پڑے ہوئے, جان بچا کر جا رہے ہیں اور باتیں اتنی اونچی اونچی, آپ فرمانے کہ روم اور فارس قیصر و کسریٰ فتح ہوں گے اور میں تو تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں. بہرحال وہ مذاکرات کامیاب رہے, محبت بھری ملاقات رہی, اور وہ اپنے لیے پیغام لے کر وہاں سے واپس پلٹے سراقہ، بعد میں مشرب اسلام بھی ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی تھی، فرمایا تھا عمر شاید کہ میرے دور میں نہ صحیح، تمہارے دور کے اندر قیصر و کسرا، روم اور فارس فتح ہوں گے. تو کسرا جب فتح ہوگا، کسرا یہ فارس کا علاقہ، یہ سارا ایران کا علاقہ، یہ جب فتح ہوگا تو وہاں کا جو بادشاہ ہے، بادشاہ کا تاج، اس کا زیور، اس کے سارے ہار وغیرہ، یہ سب چیزیں مال غنیمت بن کر آئیں گی مدینہ منورہ کے اندر. تو میری وہ نصیحت یاد رکھنا کہ میں نے سراقہ سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، تو کسرا کے کنگن جب آئے تو سراقہ کے ہاتھ میں پہنا دینا. وقت گزرتا گیا، سال ہر سال گزر گئے، وہ وقت آیا کہ فتوحات شروع ہو گئی، ادھر سے روم بھی فتح ہوا، ادھر فارس بھی فتح ہوا. اور جب فارس کے خزانے آئے مال غنیمت، تو مسجد نبوی میں ایسے ڈھیر لگ گئے. جب پورا ایسے ڈھیری لگی تو ادھر کے صحابہ ادھر کے صحابہ ادھر والوں کو نہیں دیکھ پاتے تھے. سونے چاندی ہیا اور زیورات اور پتنی کیا کچھ قیمتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت ایسی تھی کہ نزلہ تھا، ناک پہنچ رہے تھے، رونے لگے. کوئی حیران ہوا کہ حضرت کیوں رو پڑے بغیر کسی وجہ کے؟ فرمایا کہ مجھے وہ ماضی اور حال یاد آ گیا. ایک وقت تھا کہ ہمارے اوپر سخت حالات ایسے گزرے کہ فقر و فاقہ کی وجہ سے، شدید بھوک کی وجہ سے، ایک وقت، دو وقت، تین وقت فاقے ہوتے ہوتے میری کیفیت ایسی بدل جاتی تھی کہ میں آخر کار بے ہوش ہو کے کب کبا کر گرتا تھا. لوگ آ کے مجھے چمڑا سنگھاتے تھے، پانی چھڑکتے تھے، سمجھتے تھے شاید ابو ہریرہ پر مرگی کا دورہ پڑا ہے. لوگ ٹوٹکے استعمال کرتے تھے، لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کئی وقت کا فاقہ وہ مجھے بے ہوش کر گیا. اور فرمایا کہ آج وہ وقت آ گیا کہ میں ریشم کے قیمتی رومال سے اپنی ناک صاف کر رہا ہوں. اس اسلام کو اللہ پاک نے وہ فتوحات عطا فرمائی، وہ غلبہ عطا فرمایا، ہمیں اس قدر مالا مال فرما دیا کہ ہماری قربانیاں رنگ لا رہی ہیں. ایسے انبار لگے ہوئے تھے. تو اسی طرح کسرا جو یہاں کا بادشاہ تھا، نجاشی، حبشہ کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا، فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا، اسی طرح کسرا یہ فارس کے جو علاقے کا بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب ہوا کرتا تھا. وہ بھی جب اس کے بھی ہار، زیورات، تاج اور ساری چیزیں، کنگن وغیرہ سب جب پہنچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لا کر جب ڈھیر کر دیے گئے، یک لخت حضور کی نصیحت یاد آئی کہ عمر تمہارے زمانے میں جب کسرا فتح ہو تو اس کے کنگن سراقہ کے ہاتھ میں پہنا دینا، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا. دیکھتے ہی نصیحت یاد آئی، حضرت سراقہ کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد بٹھایا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کسرا کے کنگن اٹھا کر ان کے ہاتھوں میں پہنائے ہیں، سونے کے کنگن، حضور کی نصیحت اور وصیت پوری کرنے کے لیے. کسرا بھی ماضی کی یادوں میں کھوئے ہوئے تھے کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب میں قاتل بن کر جا رہا تھا، سو اونٹ کے لالچ میں جان کا پیاسا تھا، اور حضور فرما رہے تھے کہ کسرا میں تو تمہارے ہاتھ میں نہ سراقہ میں تو تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، اور مجھے اس وقت بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ ایسا ہو سکے گا، اور آج واقعتاً میرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن موجود ہیں. آپ کی وہ بات پتھر کی لکیر ثابت ہوئی. تھوڑی دیر کے لیے اس نصیحت کو، وصیت کو اور اس بشارت کو پورا کرنے کے لیے ان کے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن پہنائے گئے، اور اس کے بعد اتار لیے گئے، چونکہ سونا مرد پر حرام ہے. اس لحاظ سے شاعر نے اس منظر کو ذکر کیا کہ جب آپ وہاں سے ہجرت کا سفر کرتے کرتے آگے پہنچے تو دف بجاتے ہوئے ہاتھوں کی خوشی کو سمجھوں، تیری آمد پہ وہ دربار سجانا دیکھوں. بچیوں نے گیت گایا تھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. تو دف بجاتے ہوئے ہاتھوں کی خوشی کو سمجھوں، تیری آمد پہ وہ دربار سجانا دیکھوں. صحابہ مدینہ منورہ میں جو پہنچ چکے تھے، مدینہ کے افراد جو مسلمان ہو چکے تھے، روزانہ ان کی آنکھیں تکتی تھیں، ترس رہی ہیں تیرے دید کو جو مدت سے، وہ بے قرار نگاہیں سلام کہتی ہیں. روزانہ صحابہ آتے تھے مدینہ کے اس بارڈر پر جہاں سے اپنے مسافروں کا استقبال کیا جاتا، نظریں تکتی تھیں، دیکھتی تھیں شاید آپ آ رہے ہوں، شاید آپ آ رہے ہوں، چونکہ یہ تو پتہ تھا کہ آپ ان قریب آنے والے ہیں، لیکن کب آئیں گے؟ روزانہ آ کر انتظار کرتے، کھجور کے درختوں پر چڑھ جاتے اور دیکھتے کہ کوئی آنے والا مسافر، اس کے گرد و غبار، کوئی دھول مٹی اڑتی دکھائی دے. آخرکار وہ دن آیا، جب آئے تو پھر بچیوں نے گیت گائے تھے، طلع البدر علینا، چودہویں رات کا چاند ہم پر طلوع ہو گیا. ثنیت الوداع، یہ وہ جگہ جہاں سے مسافروں کو خوش آمدید اور الوداع کیا جاتا تھا، اس جگہ سے ہم پر چودہویں رات کا چاند طلوع ہو گیا ہے. وجب الشکر علینا، ہم پر اس چودہویں رات کے چاند کے طلوع ہونے کی وجہ سے شکر واجب ہو چکا ہے. جب تک کہ اللہ کو پکارنے والے پکارتے رہیں گے اس وقت ہمارے اوپر اس نعمت کا شکر واجب ہو چکا ہے کہ ہم شکر ادا کرتے رہیں کہ مدینہ منورہ کا نصیب چمک گیا, کہ مدینہ منورہ کی سرزمین پر اللہ پاک نے اپنے آفتاب اور مہتاب کو بھیج دیا. فتح مکہ جب ہوا آٹھویں سن آٹھویں ہجری میں, تو آپ جب پلٹ کر گئے فتح مکہ ہو گیا, انصار مدینہ کچھ بجھ رہے تھے, ان کے چہرے کچھ اتر رہے تھے. فرمایا کہ پریشان مت ہو, میرا جینا میرا مرنا دونوں تمہارے ساتھ ہے, تم نے میرے سخت حالات میں مشکل حالات میں میرا ساتھ دیا, اب میں تمہارا ساتھ چھوڑنے والا نہیں. بے شک مکہ مکرمہ فتح ہو گیا, اسلام کا غلبہ ہو گیا, یہ مرکز اسلام بن گیا, لیکن میرا جینا میرا مرنا دونوں تمہارے ساتھ ہے. ایک موقع پر غنیمت کا مال تقسیم ہو رہا تھا, آپ نے دوسروں کو ضرورت مندوں کو دے دیا, اور انصار مدینہ وہ خاموش تھے. فرمایا کہ فکر نہ کرو, یہ لوگ تو مال و دولت ساز و سامان سونا چاندی درہم و دینار اونٹ اور مال مویشی لے کر جا رہے ہیں, تم خوش نصیب ہو, تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے. یہ سعادت کا حصہ ان انصار مدینہ کے پاس آیا ہے. تو غرض یہ کہ دف بجاتے ہوئے ہاتھوں کی خوشی کو سمجھوں, تیری آمد پہ وہ دربار سجانا دیکھوں. یہاں آپ رہے, پھر وہ عمرے کے لیے گئے, وہاں سے بندش آ گئی, پھر اس کے بعد مذاکرات ہوئے, صلح حدیبیہ ہوئی, واپس چلے, اس کے بعد وہ معاملہ ٹوٹا, اس کی کفار کی طرف سے معاہدہ کو توڑا گیا, پھر آپ کی طرف سے پیغام بھیجا گیا کہ ہم اس معاہدے کو توڑ رہے ہیں اور ہم آ رہے ہیں. اس پیغام کے اندر جب آپ وہاں پہنچے, اس درمیان میں آٹھ سال کا عرصہ گزرا ہے, اور مدینہ منورہ میں تیزی کے ساتھ اسلام نے ترقیاں کی ہیں. گنتیوں پر انگلیوں پر مسلمان گنے جاتے تھے, دیکھتے دیکھتے وہ سینکڑوں میں ہو گئے, سینکڑوں سے ہزاروں میں ہو گئے. دن بدن روز بروز ماشاءاللہ اسلام اپنی آب و تاب کے ساتھ پھلنے پھولنے لگا. تو جب یہ آٹھویں ہجری آئی ہے, اس میں جب آپ مکہ مکرمہ میں پہنچے ہیں, قافلہ ساتھ تیار تھا, امکانات تھے کہ جنگ بھی ہو سکتی ہے اور امن کے ساتھ بھی, لیکن کفار اس قدر مغلوب ہو چکے تھے کہ وہ ہتھیار اٹھانے کے قابل نہ تھے. ڈر اور دہشت اور خوف کی وجہ سے سب کے سب نہتے ہو چکے تھے. کہا کہ اب دیکھتے ہیں کیا ہوگا. ہلکی پھلکی سی ایک طرف جہاں سے حضرت خالد بن ولید کا لشکر داخل ہوا, معمولی سی جھڑپ ہوئی, ورنہ بغیر کسی لڑائی کے فاتحانہ حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے ہیں, تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ عاجزی انکساری کے ساتھ اپنا سر جھکائے ہوئے تھے. جب مکہ کی سرزمین پر داخل ہو رہے تھے, آپ کے سر پر کالا عمامہ تھا, اور آپ سر جھکا کر اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکاتے ہوئے اس قدر جھک گئے کہ وہ کجاوے کی لکڑی آپ کے سر سے ٹچ ہو رہی تھی. کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ کل ہم یہاں سے نکلے تھے ہجرت کر کے, آج فاتحانہ حیثیت سے اتنا بڑا لشکر جرار ہمارے ساتھ ہے. تو آپ جھکتے جھکتے اپنا سر جھکا دیتے تھے اس طرح سے کہ کجاوے کی لکڑی آپ کے عمامے سے ٹچ ہوتی تھی. تو کہا کہ سر جھکائے ہوئے آقا کہیں چپ چاپ کھڑا, فتح مکہ میں تیرا سر کا جھکانا دیکھوں. آپ جب پہنچ گئے, سارے کفار تھرا رہے تھے, تو ڈر تھا کہ اب دھڑا دھڑ قتل ہوگا اور گاجر مولی کی طرح ہم سب کٹیں گے, پرانے سارے بدلے لیے جائیں گے. لیکن آپ نے فرمایا کہ تمہیں جو امید تھی اس کے خلاف میں وہی فیصلہ صادر کرتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کیا تھا, کہ لا تثریب علیکم الیوم, تم پر آج کوئی گرفت نہیں, کوئی پکڑ نہیں, کوئی سرزنش نہیں. یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین, جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو. سب کو آزاد کر دیا گیا. چند افراد تھے گنتی کے, چار خواتین تھیں جو بہت زیادہ بدتمیز اور بہودہ اور گالم گلوچ بے ادبی کرنے والی گستاخ خواتین تھیں چار. اس کے علاوہ چند چیدہ چرندہ مرد تھے کہ جو شعر و شاعری کے ذریعے مذمت بیان کرتے تھے, حد سے زیادہ توہین آمیز کلام کرتے تھے. فرمایا کہ ان کے علاوہ باقی سب کے لیے امن ہے. جو اپنے گھر میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہے, جو حرم میں آ جائے وہ امن میں ہے, جو ابو سفیان کے گھر میں چلے جائے امن میں ہے, جو اپنا ہتھیار ڈال دے امن میں. ہر طرح سے آپ نے امن دے دیا, بھاگوں کو بلا لیا, فرمایا کہ آ جاؤ امن حاصل کر لو. صرف چند گستاخ تھے خواتین اور مرد کہ جن کے لیے فرمایا کہ غلاف کعبے کے ساتھ بھی لپٹے ہوں تو ان کو قتل کر دینا, ان کو باقاعدہ پکڑ پکڑ کے ان کو قتل کیا گیا. تو اس موقع پر فرمایا کہ جب وہ سارے کے سارے ڈرے ہوئے تھے, خوف زدہ تھے, فرمایا لا تثریب علیکم الیوم, یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. تو کہا کہ ڈر کے دشمن تو تیرے خوف سے تھرائے, مگر معاف کرنے کا وہ انداز نرالا دیکھوں. آخر میں پھر شاعر کہتا ہے کہ چشم اطہر کا خدایا وہ بصارت دے دے, قبلہ روح ہو کہ محمد کو روزانہ دیکھوں. ایسا عشق و محبت مجھے نصیب ہو جائے, رات دن صبح و شام میرا ورد زبان درود شریف ہو, اور میری زندگی کا ہر طریقہ ہر طرز وہ حضور کی سنت ہو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جینے والا, کثرت سے درود شریف پڑھنے والے کو کثرت سے اللہ پاک خواب میں دیدار نصیب فرماتے ہیں, زیارت سے مشرف فرماتے ہیں. روحانیت جتنی غالب آ جاتی ہے, دل دماغ نظریں اور اس کی سوچ فکر جتنی شفاف ہوتی ہے, آقا کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے. ایک بزرگ تھے, بابو جی عبداللہ کے نام سے اللہ والے انسان تھے، صاحب کشف و کرامت تھے، تھے وہ ڈاکیا للہیت میں اعلیٰ درجے کے ولی، درویش خدا مست تھے، مستجاب الدعوات بالخیر تھے. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ جو بھی ان سے دعا کرا لے زیارت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند دنوں کے اندر، دو تین دن کے اندر زیارت ہو جاتی ہے. ایک دفعہ اسکول کالج کے لڑکے اپنے بڑے بزرگ کے ساتھ جمع ہوئے، 32 لڑکے، کہا کہ ہمیں بھی لے چلو بزرگ کے پاس، ہمیں بھی دعا کرا دو. ایک سے دو، دو سے چار، آٹھ، دس، بارہ، پندرہ، ہوتے ہوتے 32 افراد ہو گئے. پورا مجمع پہنچ گیا بابو جی عبداللہ صاحب کے پاس. حضرت یہ نوجوان آئے یونیورسٹی کے، طلب رکھتے ہیں آپ سے دعا کرانے آئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے ہمارے لیے بھی دعا فرما دیں. فرمایا ٹھیک ہے، سب کو باہر رکھو، ایک ایک کو میرے پاس بھیجتے جاؤ. تو ان کی جو بیٹھک تھی، جو کمرہ ہوگا، جو گھر ہوگا، تو وہاں ایک ایک باری باری آنا شروع ہوا. ایک ایک آتا تھا اور اس کے لیے دعا فرماتے تھے. جب یہ باہر نکلے تو معلومات جب ایک دوسرے سے کی کہ کیا بات ہوئی، تو پتہ یہ چلا کہ ہر نوجوان کے اندر زندگی میں جو گناہ رچا بسا تھا، اس کو اس گناہ کے چھوڑنے کی نصیحت فرماتے جاتے تھے کہ تمہارے اندر زندگی میں ایک صاحب کشف و کرامت تھے. جب انسان صاف شفاف ضمیر کا ہو جاتا دل، اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو فرمایا کہ ہر نوجوان کو اس کے گناہ سے آگاہ کرتے، مطلع کرتے، فرماتے یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ چھوڑ دو اور یہ کام کرو، زیارت ہو جائے گی. 32 کے 32 نوجوانوں کو نصیحت فرماتے ہیں کہ اکیلے میں ہر ایک کے اس گناہ پر ٹوکا جس کا وہ عادی تھا، سب کے سب چلے گئے. اور چند دن کے اندر تمام کے تمام نوجوانوں میں سے 31 نوجوانوں کو زیارت ہو گئی، 32واں نوجوان محروم رہا. اور سب نے چونکہ وہ گناہ چھوڑنے کا عزم کر لیا، اور ایک نوجوان رہ گیا. پھر خط و کتابت سے بابو جی عبداللہ کو مطلع کیا، حضرت 31 نوجوانوں کو تو زیارت ہو گئی، ایک رہ گیا، اس کو نہیں ہو رہی. فرمایا کہ تحقیق کرو، اس کا عقیدہ خراب ہوگا، عقیدے میں بگاڑ ہوگا. جب تحقیق کی، معلومات کی، پتہ چلا رافضی تھا، شیعہ تھا. عقیدے کے اندر بگاڑ کی وجہ سے اگرچہ اس نے کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن اس کو زیارت نصیب نہ ہوئی. حضرت بابو جی عبداللہ نے جو نصیحت فرمائی، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے اگر چاہتے ہو، فرمایا کہ کوئی بھی گناہ جس کو انسان اہتمام کے ساتھ کرتا ہے، فرمایا کہ اہتمام کے ساتھ گناہ کرنا چھوڑ دو. اتفاقی طور پر کوئی گناہ ہو جائے، مغلوب الحال ہو کر چلتے پھرتے کوئی اتفاقی گناہ ہو جائے تو بات، لیکن انتظام اور اہتمام کر کے گناہ کرنا چھوڑ دو. فرمایا کہ مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. جب تم اہتمام کے ساتھ جو گناہ کرتے تھے ان گناہوں کو چھوڑ دو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرنا شروع فرما دیں گے. ایک اور نصیحت، ایک بزرگ نے اپنے مریدین سے فرمایا کہ اللہ کے دوست بننا چاہتے ہو، اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو؟ سب خوش ہو گئے، جی ہاں. فرمایا آج میں تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں، اس کے اوپر عمل کرو گے، اللہ کے دوست بن جاؤ گے، اللہ کے ولی بن جاؤ گے. اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو؟ سب سے پوچھا، باقاعدہ بات پکی کی. سب خوش ہو گئے، جی ہاں. کہا کہ نسخہ بتاتا ہوں، صرف ایک کام کرنا ہے، اور وہ کام بھی ایسا ہے کہ کرنے سے تعلق نہیں رکھتا، چھوڑنے سے تعلق رکھتا ہے. وہ کام تمہیں کرنا نہیں ہے، صرف چھوڑنا ہے. سب کے جب دل دماغ حاضر ہو گئے، فرمایا کہ بس گناہ کرنا چھوڑ دو، اللہ کے ولی بن جاؤ گے. ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کے دوست وہی بندے ہیں جو گناہ سے بچتے ہیں. فرمایا گناہ کرنا، جب کبھی بھی گناہ کا موقع آ جائے، ہٹ جاؤ فوراً. نظر کا گناہ، کان کا گناہ، دل دماغ کا گناہ، کوئی ظلم و زیادتی کا گناہ، کوئی حرام خوری کا گناہ، کوئی بھی، کوئی حرام، جب بھی گناہ کا موقع آئے، نہیں کروں گا، نہیں کروں گا، ہٹ جاؤ. بس گناہ کرنا چھوڑ دو، چند دن کے اندر اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لو، وہ اعلیٰ درجے کے اللہ کے ولی بن جاؤ گے. اللہ پاک ہم سب کو بھی گناہ چھوڑنے کا عادی بنا دے، اور ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور زیارت نصیب فرمائے. کثرت سے ہمیں درود شریف پڑھنے والوں کا پڑھنے والا بنائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرنے والا بنائے. اور اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. وقت چکے ہو چکا ہے، تو بس مختصر سی دعا کر کے صفوں میں چل کے صفحے درست کر لیتے ہیں. اذان کا وقت بالکل تیار ہے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما افنیت علی نفسک. وصل اللهم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.